الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين آمنوا أشد حبا لله، صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ رب کریم کا احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں ایمان کی نعمت سے مالا مال فرمایا ہے. اس نعمت کا جتنا بھی زیادہ شکر ادا کیا جائے تو اس نعمت میں ترقی ہوتی ہے، دوام ملتا ہے، استحکام نصیب ہوتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ اگر تم ہماری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو ہم نعمت میں اضافہ فرمائیں گے. حضرت اقدس، حضرت والد ماجد، حضرت مولانا حافظ ابرار الحق صاحب کلیانوی رحمہ اللہ، آپ کے جو پیر و مرشد تھے حضرت جناب ڈاکٹر حافظ اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک موقع پر وعظ کے درمیان شکر کا موضوع تھا تو فرمانے لگے کہ اللہ کی نعمتوں میں، روحانی نعمتوں میں سب سے عظیم ترین جو نعمت ہے وہ نعمت ایمان ہے. اس ایمان کی نعمت پر بھی بندہ اگر دل کی گہرائی سے شکر ادا کرتا ہے تو اللہ پاک اپنے اس وعدے کے مطابق کہ اگر تم میری نعمتوں پر شکر ادا کرو گے تو میں نعمت میں مزید اضافہ کروں گا، اس وعدے کے مطابق اللہ پاک آج کے دن ایمان کی نعمت پر کیے جانے والے شکر کی بدولت آنے والے کل کے اندر جو ہمیں ایمان عطا فرمائیں گے وہ آج سے زیادہ ہوگا. کل پھر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا جائے اس نعمت ایمان پر تو آنے والی پرسوں کا ایمان کل سے زیادہ ہوگا. فرمایا کہ ہر روز جہاں اللہ تعالیٰ کی مادی اور دوسری نعمتوں پر شکر ادا کیا جائے تو دل کی گہرائی سے ایمان کی نعمت پر بھی شکر ادا کیا جائے تو اس کی بدولت دن دگنی رات چگنی ترقی کے ساتھ اللہ پاک ایمان کے اندر بھی ترقی عطا فرماتے چلے جائیں گے. نتیجہ یہ نکلے گا کہ جس دن انسان کی زندگی کا آخری دن ہوگا اور انسان دنیا سے جا رہا ہوگا تو اس شکر کی بدولت اللہ پاک اس کو زندگی کے آخری دن ایمان کی وہ ترقی اور عروج عطا فرمائیں گے کہ اس کی سابقہ زندگی کے ایام میں سب سے زیادہ ایمان اپنی ترقی اور عروج پر ہوگا اور اسی ترقی کے ساتھ یہ دنیا سے رخصت ہوگا. اللہ پاک کا یہ بہت ہی کرم ہے کہ بن مانگے بلا استحقاق ہمیں جدی پشتی ماؤں کی طرف سے، باپ کی طرف سے، اجداد کے سلسلے سے ایمان کی نعمت نصیب ہوئی. یہی وہ عظیم الشان نعمت ہے جس کی بدولت دنیا میں بھی انسان اللہ کا محبوب بنتا ہے، آخرت میں بھی اللہ پاک نے نجات کے سارے فیصلے ایمان ہی کے اوپر رکھے. بہت ہی عظیم الشان نعمت ہے. دیکھا جائے تو بندے کو اللہ پاک نے سب ہی کچھ دے دیا جب نعمت ایمان مل گئی، اب صرف اس کے ذمہ تھوڑی بہت ذمہ داریاں لگا دی، عبادات اور طاعات کی فرما برداری کرنے کی، نافرمانی سے بچنے کی. ورنہ اصل جو پونجی ہے، رأس المال ہے، جو اصل خزانہ ہے وہ تو اللہ پاک نے اس کے سینے کے اندر محفوظ فرما دیا. اس نعمت کی جتنی زیادہ قدر کی جائے گی، جتنا زیادہ اس کے حقوق ادا کیے جائیں گے، اس کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کی جائے گی تو بندہ جیتے جی اتنا ہی زیادہ اللہ تعالیٰ کی قربتیں اپنی زندگی کے اندر محسوس کرتا چلا جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی یہ شان بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ سے محبت میں بہت ہی زیادہ سچے ہوتے ہیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ، اہل ایمان کی یہ شان ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ سے شدید درجے کی محبت کرتے ہیں. ایک محبت تو ہلکی پھلکی ہے، سرسری ہے، نام کی ہے. ایک محبت وہ ہے جو دل کی گہرائی سے کی جائے، جو ایسی مضبوط اور مستحکم اور پختہ ہو کہ خود انسان کی زندگی کا ایک ایک عمل بتا رہا ہے کہ یہ بندہ اللہ تعالیٰ سے سچی محبت کرنے والا ہے. اور اس محبت کا اثر دکھائی دیتا ہے موقع پر، امتحان کے وقت. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، وہ بندے جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتے ہیں. وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، جو اپنے آپ کو خواہشات نفس کی طرف دھکیلنے سے روکتے ہیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، انہیں بندوں کے لیے تو جنت ان کا ٹھکانہ ہے. جیتے جی جو بندہ اپنے لیے جنت کی بشارت حاصل کرنا چاہے، اللہ کا ڈر اور خوف اور اس کی خشیت اپنے دل کے اندر پیدا کرے اور اس طرح گناہوں سے خواہشات نفس کی تکمیل سے اپنے آپ کو بچاتا رہے, پاک صاف زندگی بسر کرے. تو جیتے جی قرآن کریم میں اللہ پاک اپنے بندے کو بشارت سنا رہے ہیں کہ جو بھی بندہ مجھ سے ڈرنے والا ہوگا, خواہشات نفس سے اپنے آپ کو روکنے والا ہوگا, جنت اس کا ٹھکانہ ہے. دنیا کے اندر کوئی اعزاز انسان کو دنیا والوں کی طرف سے ملتا ہے, انسان خوشی سے پھولے نہیں سماتا. یہاں تو اللہ پاک نے کھلا اعلان فرما دیا کہ صاحب ایمان جو بھی اللہ سے ڈرنے والا ہوگا, خوف زدہ رہنے والا ہوگا, اپنے آپ کو خواہشات نفس کی تکمیل سے روکنے والا ہوگا, اللہ کی مان کر زندگی گزارنے والا ہوگا, فرمایا کہ جنت اس کی منتظر ہے. ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت کے باغات اور جنت کے محلات تیار ہیں. انسان اصل اللہ سے دور ہوتا ہے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے, گناہوں کی عارضی لذت کے چکر میں پڑ کر وہ آہستہ آہستہ اللہ سے دور ہو جاتا ہے. رحمان سے دوری ملتی ہے تو شیطان سے قربت ملتی ہے. ان گناہوں سے بچنا ہی اصل انسان کو اگر نصیب ہو جائے اور نیکی اور طاعت کے راستے پر اگر وہ آ جائے تو جیتے جی انسان پھر اللہ تعالیٰ کی محبت کے وہ ثمرات دیکھتا ہے, اس کو محسوس ہوتا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے سایہ میں جی رہا ہوں. ہمارے بزرگان دین فرماتے ہیں کہ گناہوں سے بچنے کے لیے انسان کے پاس دو راستے ہیں. ایک راستہ تو یہ ہے کہ محبت کے انسان اپنے دل کے اندر اتنا بسا لے, اللہ کی محبت دل میں ایسی سما جائے, ایسی گھر کر جائے, اس کا اتنا غلبہ ہو کہ اللہ کی محبت میں مغلوب رہنے والا بندہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہو. حبیب اور محبوب جب محبت سچی ہوتی ہے تو محبت کرنے والا اپنے محبوب کی نافرمانی کرتے ہوئے ڈرتا ہے, اس کی کسی بات کی خلاف ورزی کرتے ہوئے جھجکتا ہے کہ کہیں وہ ناراض نہ ہو جائے. تو محبت الہی اگر انسان کے دل کے اندر جگہ کر جائے اور اس قدر اس کا غلبہ ہو جائے کہ دل دماغ کے اندر ہمیشہ اللہ ہی کی یادیں اللہ ہی کی باتیں بسی ہوئی ہوں, تو اس محبت کے نتیجے میں انسان کے لیے گناہ کرنا مشکل ہو جاتا ہے. اور دوسری چیز اللہ کی خشیت, وہ بھی اتنی ہو کہ اس کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر, ہر عمل کرتے وقت اس کے سامنے یہ خوف ہو کہ یہ جو کام کر رہا ہوں ایسا عمل. اللہ پاک نے تو قرآن کریم میں ایسے پیارے انداز میں بیان فرما دیا, اذا زلزلت الارض زلزالها, اس وقت کو یاد کرو جب زمین کو جھنجوڑا جائے گا, ایسا عظیم الشان ہولناک زلزلہ برپا ہوگا کہ ہر چیز تہس نہس ہو جائے گی. اذا زلزلت الارض زلزالها, شدید ترین زلزلہ برپا ہوگا. واخرجت الارض اثقالها, زمین اپنے تمام بوجھ نکال باہر کرے گی, تمام مردے زمین سے باہر نکل آئیں گے. وقال الانسان ما لها, ایک عجیب عالم ہوگا, افرا تفری کا ہولناکی کا منظر ہوگا, انسان کہے گا زمین کو کیا ہوا. یومئذ تحدث اخبارها, یہ قیامت کا ہولناکی والا دن یہ وہ دن ہوگا کہ جس دن زمین اپنی ساری خبریں بتائے گی کہ کون سے بندے نے مجھ پر کیا کیا کام کیے, اچھے کام کیے یا برے کام کیے. زمین کا خبریں دے دینے کی وجہ کیا ہے, بِأَنَّ رَبَّكَ أَوْحَى لَهَا, اس کے رب نے اس کو وحی کی ہے, حکم دیا ہے کہ آج تو اپنے سارے راز فاش کر دے, تجھ پر میرے بندوں نے جس انداز سے زندگیاں گزاری ہیں آج سب کی پول پٹیاں کھول دے, ہر ایک کے راز افشا کر دے کہ کس بندے نے تجھ پر کس طرح زندگی بسر کی ہے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا, وہ دن ایسا ہوگا کہ لوگ جماعت در جماعت گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہوں گے میدان محشر میں حساب کتاب کے لیے. يَوْمَئِذٍ يَصْدُرُ النَّاسُ أَشْتَاتًا, یہ گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہوں گے, کیوں؟ لِيُرَوْا أَعْمَالَهُمْ, تاکہ اپنے اپنے اعمال دیکھ لیں. زندگی میں جو جس انداز کی زندگی بسر کر کے آیا آج اس کو کھلی آنکھوں مشاہدہ کرنے کا وقت آ گیا. فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, اس وقت ایسا عالم ہوگا کہ دنیا کی زندگی میں اگر کسی بندے نے ذرہ برابر نیکی کی ہوگی وہ بھی سامنے دیکھے گا, اور اگر خدا نہ خواستہ اس نے دنیا کی زندگی میں کوئی بدی کی ہوگی ذرہ برابر, وہ بھی اپنے سامنے دیکھے گا. ذرہ ذرہ نیکی اور بدی اللہ پاک سامنے لا کے پیش فرما دیں گے, اور وہ ایسا کھرا دن ہوگا کہ کسی دوسرے کا ذرہ برابر عمل اس کے کھاتے میں نہیں آ سکتا, اس کا عمل دوسرے کے کھاتے میں نہیں جا سکتا. ذرہ ذرہ اپنے اپنے نام اعمال میں سامنے موجود ہوگا. اس وقت انسان کے پاس انکار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی اور فرار کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہوگی. جب ذرہ ذرہ ہر چیز وہاں آنے والی ہے تو بندے کے دل میں اگر اللہ کا ڈر اور خوف ایسا بیٹھ جائے کہ آج دنیا کی اس موج اور مستی کے اندر، کھیل تماشوں کے اندر مست و مگن ہو کر اگر میں کوئی کام کر رہا ہوں، کل وہ دن آ رہا ہے جس میں ذرے ذرے کا مجھے حساب دینا ہے. یہ ڈر اور خوف، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر جس بندے کے دل میں بیٹھ گیا، وہ دنیا کے اندر ہر موڑ پر کوئی بھی عمل کرتے وقت جھجکتا ہے، لرزتا ہے، رکتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہی عمل میرے لیے وبال جان بن جائے. تو دو ہی چیزیں ہیں، محبت الہی دل میں ایسی سما جائے کہ اللہ کی محبت میں سرشار ہو کے ہر نیک کام کرتا ہو، ہر برے کام سے ڈرتا ہو، اور دوسری چیز ہے اللہ کا ڈر اور خوف جس کو خشیت کہا جاتا ہے، کہ اللہ کی خشیت دل کے اندر ایسی جگہ کر جائے کہ وہ ڈر انسان کو گناہوں کی دلدل کی طرف دھکیلتے ہوئے انسان کو روک دے. حدیث مبارک شام کے درسوں میں گزری، آپ حضرات جو یہاں روزانہ موجود ہوتے ہیں، انہوں نے سماعت فرمائی، اللہ پاک نے جنت تیار کر دی، دوزخ تیار کر دی. تیار کر لینے کے بعد جنت جب تیار ہو گئی، حضرت جبریل امین کو حکم دیا کہ جائیں مشاہدہ کر کے آئیں کہ جنت کیسی بنائی. حضرت جبریل امین گئے، دیکھ کر آئے، کہا یا اللہ اتنی حسین و جمیل جنت آپ نے بنائی، میں تو سمجھتا ہوں کہ جو بھی بندہ اس کا تذکرہ سنے گا وہ اس میں جائے بغیر نہیں رہے گا، آپ کی ساری ہی مخلوق جنت میں داخل ہو جائے گی، اس قدر آپ نے عمدہ حسین ترین جگہ بنائی ہے. اللہ پاک نے اس جنت کو آزمائشوں سے، تکلیفوں سے، امتحانات سے گھیر دیا. فرمایا کہ اب جا کر ذرا مشاہدہ کریں. حضرت جبریل امین گئے، دیکھا تو وہ جنت چاروں طرف سے ڈھکی ہوئی ہے آزمائشوں سے، امتحانات سے، مصائب سے، تکالیف سے، مجاہدوں سے، اور اس کے بیچوں بیچ پہ وہ جنت آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رب اب تو لگتا ہے کہ شاید ہی کوئی بندہ آپ کا اس جنت میں داخل ہو سکے. آزمائشیں، تکالیف، امتحانات، مجاہدیں، مشقتیں، طرح طرح کے دنیاوی مراحل، اللہ پاک نے جہنم کو تیار کیا. فرمایا کہ ذرا جہنم کا میں مشاہدہ کر لیں. جہنم دیکھ کر آئے تو اس قدر ہولناک، اس قدر خوفناک، تباہ کن، آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رب آپ کا جو بھی بندہ اس کا تذکرہ سنے گا، میں تو سمجھتا ہوں کہ کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں ہوگا جو جہنم میں جا سکے. اللہ پاک نے اس جہنم کو ڈھانپ دیا خواہشات سے، لذات سے، دنیاوی چاہتوں سے، مختلف چیزوں سے ڈھکنے کے بعد فرمایا کہ اب جا کر مشاہدہ کیجیے. حضرت جبریل امین تشریف لے گئے اور جب جا کر دیکھا کہ اس کے چاروں طرف دنیاوی لذتیں، خواہشیں، اور یہ طرح طرح کی وہ چیزیں جس میں کشش دکھائی دیتی ہے، اس سے جہنم ڈھکی ہوئی ہے. آ کر عرض کرنے لگے کہ یا رب اب تو اس میں اس قدر کشش معلوم ہوتی ہے کہ لگتا ہی ہے کہ سارے ہی بندے کہیں جہنم میں نہ جھونک دیے جائیں. اللہ پاک نے یہ دونوں چیزیں بنائی، جنت بھی بنائی، دوزخ بھی بنائی. جنت کے اطراف میں گھیرا ہے آزمائشوں کا، امتحانات کا، مجاہدوں کا، تکالیف کا. اللہ تعالی نے دنیا کو دارالامتحان بنا دیا، اس امتحان حال میں اپنے بندوں کو بھیج دیا، اپنے احکامات بتا دیے، اپنی مرضی کی چیزیں بتا دی، دوسری طرف اپنے نافرمانی کے کام بھی بتا دیے اور اپنے ناراضی کے کام بھی بتا دیے کہ یہ چیزیں مجھے ناپسند ہیں، حلال حرام، جائز ناجائز، حق باطل، اچھا برا، نیکی بدی، اور ہر ہر چیز اللہ پاک نے ذرہ ذرہ بیان فرما دیا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زمین اور آسمان کی کوئی بھی بات ایسی جو بیان کرنے کے قابل تھی، میں نے اس کو بیان کرنے سے گریز نہیں کیا، ایک ایک چیز کھول کھول کے تمہارے سامنے میں نے بیان کر دی. ہر وہ عمل جو جنت سے قریب کرنے والا تھا، دوزخ سے دور کرنے والا تھا، کوئی بھی نیکی، کوئی بھی بدی ایسی نہیں بچی جس کو میں نے تمہارے سامنے بیان نہ کر دیا. تو جب عالم یہ ہے جنت آزمائشوں سے ڈھکی ہوئی ہے، مجاہدوں سے، تکالیف سے، امتحانات سے ڈھکی ہوئی ہے، اور دوزخ وہ خواہشات سے، لذتوں سے، مختلف طرح کی پرکشش چیزوں سے ڈھکی ہوئی ہے، تو جو دنیا کے اندر آزمائشوں کے دور سے گزرتا ہے بالآخر وہ جنت کے محلات تک پہنچ جاتا ہے، اور جو شخص دنیا کے اندر گناہوں کی دلدل میں دھس کر لذتوں کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے، خواہشات نفس کی پیروی میں پڑ جاتا ہے، وہ انہیں خواہشات کے پیچھے چلتے چلتے جہنم میں جا کے گر جاتا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری اور تمہاری مثال تو ایسی ہے جیسے شمع جل رہی ہو، پروانے اس کی طرف دیوانہ وار آ کر اپنے آپ کو جلاتے ہیں، وہ اس چمک کو دیکھ کر، اس روشنی کو دیکھ کر اس کی طرف لپکتے ہیں، لیکن انجام سے غافل ہیں کہ اس کا انجام ہلاکت کے سوا اور کچھ نہیں. فرمایا کہ میں بھی تمہیں اسی طرح سے دیکھتا ہوں کہ تم جہنم کی طرف پروانوں کی طرح لپک لپک کر جا رہے ہو, اور میں ہوں کہ تمہیں پیچھے سے پکڑ کر کھینچ رہا ہوں, گھسیٹ رہا ہوں, روک رہا ہوں کہ تم ہلاکت کے اس گھڑے میں نہ گرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لطف و مہربانی کی انتہا کر دی, ہر ہر انداز سے اپنی امت کو سمجھایا کون سی ایسی خوشخبری ہے جو آپ نے نہیں بتائی, کون سی ایسی وعید ہے جس سے آپ نے اپنی امت کو نہیں ڈرایا. نیکی اور بدی سارے کے سارے معاملات آپ نے کھول کھول کے بیان فرما دیے, اور اپنی امت کے لیے آپ نے ایسی راہ ہموار کر دی کہ جو بھی امتی جنت میں داخل ہونا چاہے آپ ایسی صراط مستقیم دے کر چلے گئے. حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ احد کے میدان میں بالکل آخری لمحات میں تھے کہ آپ نے فرمایا ذرا سعد کو بھی تلاش کرو کہ زندہ ہیں یا شہید ہیں. صحابی ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچے, آواز دی تو معلوم ہوا کہ بالکل آخری لمحات چل رہے ہیں. کہا کہ انصار کو میرا پیغام دینا کہ جب تک تمہاری نگاہوں میں, تمہاری آنکھوں کے اندر زندگی کی رمق موجود ہو, حضور کے اوپر کوئی آنچ آئے, اللہ پاک کے ہاں تمہارا کوئی عذر قابل قبول نہیں ہوگا. اور فرمانے لگے کہ جنت کی خوشبو تو میں سامنے پہاڑ کے دامن کے اندر محسوس کر رہا ہوں, جنت مجھے سامنے دکھائی دے رہی ہے. جان قربان کر رہے ہیں, جسم لہو لہان ہے, زخموں سے چور ہیں, زندگی اختتام پکڑ رہی, اختتام پذیر ہو رہی ہے, لیکن اللہ کی محبت میں, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں جان کا نذرانہ دے رہے ہیں, تو اللہ پاک جیتے جی جنت کے نظارے سامنے دکھا رہے ہیں. تو جو دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو اپناتا ہے, آزمائشیں آتی ہیں, تکالیف آتی ہیں, مجاہدوں کا دور سے گزرتا ہے, نرمی اور گرمی برداشت کرتا ہے, لیکن اپنے مالک کی رضا کو سامنے رکھتا ہے, تو اللہ پاک اس کے لیے ایسا ہی فرماتے ہیں کہ وہ جیتے جی گئے کہ جنت ہی کے نظارے دیکھ رہا ہے. ایک بزرگ تھے, فرمایا کرتے تھے کہ بھائی جنت تو دو قدم پر ہے. کسی نے پوچھا کہ حضرت کیا مطلب کہ جنت دو قدم پر؟ فرمایا کہ ایک قدم اپنے نفس پر رکھو تو دوسرا قدم تمہارا جنت میں. یہی نفس اور خواہشات ہی تو ہیں جو انسان کو جنت میں داخل ہونے سے روک کے رکھتی ہیں. دنیا کی محبت, مال کی محبت, اہل و عیال کی محبت, مختلف دنیاوی چیزوں میں انسان ایسا گھر جاتا ہے کہ آخرت سے غافل, اللہ سے غافل, اپنی حقیقت سے غافل, اپنا مقصد زندگی جس کے تحت وہ دنیا میں آیا ہے اس سے غافل. وہ کاروبار زندگی میں ایسا منہمک ہو جاتا ہے کہ اللہ پاک نے جس مقصد کے تحت اس کو بھیجا تھا وہ اپنا مقصد ہی فراموش کر بیٹھتا ہے. ایک شخص جس کو کسی خاص مقصد کے تحت دوسرے شہر بھیجا جائے کہ تمہارے پاس یہ محدود مدت ہے, 10 دن کے اندر تمہیں یہ اہم کام نمٹا کر واپس آنا ہے, وہ اگر وہاں جائے ایک خاص منصوبے کے تحت, مدت بھی محدود ہے کہ 10 دن کے اندر وہ منصوبہ تکمیل تک پہنچانا ہے, لیکن وہاں پہنچ کر وہ رنگ رنگینیوں میں ایسا منہمک ہو جائے کہ وہاں ٹھاٹ باٹ والا خوبصورت ہوٹل مل گیا, شاندان والی گاڑی مل گئی, حسین مناظر تھے, گھومنے پھرنے کے تفریحی مقامات تھے, اگر وہ وہاں جا کر گھومنے پھرنے میں, کھانے پینے میں اپنا وقت ضائع کر کے واپس آئے تو یہ انسان دنیاوی لحاظ سے بھی ناکام کہلاتا ہے کہ جس مشن کے تحت اس کو بھیجا گیا تھا ناکام واپس لوٹ کر آیا, اس نے اس وقت کو ضائع کر دیا, گنوا دیا. اللہ پاک نے بھی ہر انسان کو ایک محدود زندگی دے کر دنیا میں بھیج دیا, 60 سال, 70 سال, 80 سال, 90 سال, آخرت کے مقابلے میں بہت محدود ہے. وہ تو ابد الآباد کی زندگی ہے جس کے اوپر دار و مدار ہے سارے زندگی پر, جس نے یہاں اطاعت اور فرما برداری کی زندگی بسر کی آخرت میں وارے کے نہیں آ رہے, اور جس نے اپنی اس دنیا کو خواہشات کے اندر گزار دیا آخرت میں پھر وہ تباہ و برباد ہو, چیخے پکارے اس وقت پھر اس کا چیخنا چلانا کسی کام کا نہیں. تو اللہ پاک نے ایک محدود مدت دے کے انسانوں کو ایک مقصد بتا دیا, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, جنات اور انسان کی جو میں نے تخلیق کی ہے دنیا کے اندر, ان کو بسایا, پورا ایک نظام عطا فرمایا, انسان کو اشرف المخلوقات بنایا, ساری مخلوقات کو اس کا تابع کر دیا, یہ پوری کائنات حضرت انسان کے لیے مسخر ہے. قرآن کریم میں کئی جگہ اللہ پاک نے فرمایا کہ چاند, سورج, زمین اور آسمان, یہ پہاڑ, یہ ہوائیں, فضائیں, ہر چیز ہم نے تمہارے لیے مسخر کی, تم کو اپنے لیے بنایا. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ, فرمایا کہ جنات اور انسان ان دونوں کو پیدا کرنے کا جو اصل مقصد ہے وہ یہ ہے کہ یہ ہماری بندگی کریں, بندہ اللہ کا بندہ بن کر جیے. اللہ تعالیٰ آزاد چھوڑ دیتے کہ ہمارے بندے بن کر جی لینا, بندگی کا ثبوت دے دینا, تو بندے بھٹکتے پھرتے, طور طریقے نہیں معلوم ہوتے, کوئی کس وادی میں بھٹک جاتا, کوئی کس وادی میں بھٹک جاتا. اللہ پاک نے ایسا صاف ستھرا سلجھا ہوا نظام زندگی دے دیا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنۃ, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے, آپ کی نقالی کرو, یہی میری پسندیدہ زندگی ہے. اس پسندیدہ زندگی کے ساتھ تم بھی زندگی گزارو, حلال کو حلال جانو, حرام کو حرام جانو, جائز ناجائز کی تمیزوں کو برقرار رکھو اور خواہشات نفس کو روک کے رکھو. اللہ تعالیٰ کے احکامات کو غلبہ دو, جس طرح سے اللہ کی مرضی ہے اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کرو. پل پل پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں ہمارے سامنے موجود ہیں, آپ کا پورا نظام زندگی ہمارے سامنے موجود ہے, بھلے وہ عقائد ہوں, عبادات ہوں, اخلاقیات ہوں, معاشرت ہوں, معاملات ہوں, پورا نظام زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک کھلی کتاب امت کے سامنے ہے. آپ نے فرمایا کہ میں تو جا رہا ہوں لیکن تمہارے درمیان دو چیزیں چھوڑتا ہوں, جب تک تم ان کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے, ایک کتاب اللہ, دوسری سنت رسول اللہ. اللہ پاک نے ان دونوں کو ایسا لازم اور ملزوم بنایا, ایسا صدا بہار بنایا, قیامت تک کے لیے اللہ پاک نے ایسا ان کو زندہ اور تابندہ بنا دیا. فرمایا کہ العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. یہ ایک سلسلہ اللہ پاک نے ایسا وراثت کا جاری اور ساری فرمایا, صدیاں بیت گئیں, آج بھی قرآن و سنت جوں کا توں صحیح سالم محفوظ ہاتھوں میں موجود ہے, اور اسلام اپنی اصل شکل و صورت پر آج بھی موجود ہے. صرف اگر کہیں کوئی کمی دکھائی دیتی ہے تو عمل کرنے والوں پر, کہ اس کو سینے سے لگانے والے کم ہو گئے. اسلام کے نام لینے والے تو لاکھوں نہیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں, لیکن حقیقت میں انسان جو مسلمان کہلائے اور اسلام کو جو حقیقت میں سینے سے لگانے والا ہو, ان کی تعداد تھوڑی ہو گئی. ورنہ آج بھی جن کے سینے میں ایمان اور اسلام کی قدر دانی ہے, جو اپنی زندگی میں ایمان اور اسلام کو کامل مکمل نافذ کر چکے ہیں, آج بھی ان کے اوپر کامل ایمان اسلام ایسا زندہ اور تابندہ دکھائی دیتا ہے کہ ان کو دیکھ کر اللہ یاد آ جاتا ہے, ان کو دیکھنے والے ایمان قبول کر لیتے ہیں. تو اسلام تو صدا بہار اللہ پاک نے عطا فرمایا, اور یہ چیز ایسی عطا فرمائی, فرمایا کہ ان دونوں چیزوں کو مضبوطی کے ساتھ تھام کے رکھو گے کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے. تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی آج بھی جوں کی تو محفوظ ہے. اس زندگی کو سامنے رکھ کر اپنی زندگی بنانے والا, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کے مطابق زندگی بسر کرنے والا, ہر ہر معاملات میں شریعت کے حکم کو ترجیح دینے والا آج بھی دنیاوی لحاظ سے بھی کامیاب اور اخروی لحاظ سے بھی کامیاب. اللہ پاک نے ایک صاف ستھرا نظام زندگی دے دیا کہ تم اگر میرے محبوب بن کر جینا چاہتے ہو, قل ان کنتم تحبون اللہ, اگر اللہ سے محبت ہے, فتبعونی, میری تابع داری کرو, میری نقالی کرو, میری اطاعت اور فرما برداری کرو, جو طور طریقے میں تم کو دے رہا ہوں وہ لے لو. حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کس قدر محتاط تھے دین اسلام کے اندر, کہ جو چیز حضور نے دے دی وہ پتھر کی لکیر ہے, اب اس میں نہ کمی ہے نہ زیادتی ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے پہلو میں قریب بیٹھے ہوئے شخص کو چھینک آئی, چھینکنے کے بعد کہا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں اور سلام ہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما تربیت یافتہ ہیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ ہیں, تربیت ہو چکی ہے. اب وہ انسان اپنے حساب سے بڑی اچھی بات کہہ رہا ہے, الحمدللہ کہا چھینکنے پر اور ساتھ میں ایک اضافہ کر دیا والسلام علی رسول اللہ, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلامتی ہو, اللہ کا سلام ہو. فرمایا کہ ہاں میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر, چھینک کے موقع پر میں یہ نہیں کہتا, پہلے اس کی تائید کر دی کہ کلمات مبارک ہیں, اللہ کی تعریف بھی ہو رہی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھی بھیجا جا رہا ہے. فرمایا کہ کلمات مبارک ہیں, میں بھی کہتا ہوں کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ, لیکن اس موقع پر ہمیں ہمارے رسول نے یہ کلمات نہیں سکھائے, اس موقع پر آپ نے ہمیں سکھایا الحمدللہ علی کل حال. جب چھینک آئے فرمایا کہ الحمدللہ علی کل حال, ہر حالت میں اللہ ہی کے لیے تعریفیں ہیں. وہ حضرات تو اتنے محتاط تھے کہ بظاہر ایک کلمہ جو بڑا پسندیدہ اور سلامتی والا کلمہ ہے, لیکن اس میں بھی پہلے اس کی تائید فرما دی کہ کلمہ اچھا ہے, لیکن اس موقع پر ہمارے رسول نے ہمیں یہ نہیں سکھایا بلکہ یہ سکھایا کہ الحمدللہ علی کل حال. تو ان حضرات نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک ایک لمحہ ایسا محفوظ کیا کہ جو کا تو وہ آگے امت کی طرف منتقل کیا. خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رات کا عمل سکھانے لگے، دعا سکھانے لگے، تو اس کے اندر ایک لفظ آپ نے سکھایا کہ وہ بھی نبی کلبی ارسل تھا، کہ آپ کے اس نبی کے واسطے کہ جن کو آپ نے رسول بنا کر بھیجا، پھر دہروا رہے تھے، پکا کرا رہے تھے، تو حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دہراتے وقت وہ بھی نبی کا کے بجائے وہ بھی رسول کا بول دیا، لفظ نبی کے بجائے لفظ رسول بول دیا، آپ نے فرمایا نہیں رسول نہیں نبی، دیکھا جائے دونوں ایک ہی چیز ہیں، نبی اور رسول اور مزداد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے، لیکن محتاط کس قدر کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹوک رہے، فرمایا کہ وہ بھی رسول ہی کا نہیں ہے وہ بھی نبی ہی کا ہے، اس قدر محتاط زندگی کے نقشے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو دیے اور امت نے اس کو محفوظ کر کے آگے پھر اللہ پاک نے سلسلے جاری اور ساری کیے، اور آنے والے نسلوں تک کے لیے اللہ پاک نے ان چیزوں کو محفوظ کر دیا کہ آج بھی اگر کوئی دین اسلام پر کامل مکمل عمل پیرا ہونا چاہتا ہے تو کھلی کتاب دین اسلام کامل مکمل زندہ تابندہ میں موجود ہے، اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھ کر انسان کو اسی نصیب ہوتی ہے کہ دل کے اندر فکر ملتی ہے، آخرت کی فکر نصیب ہوتی ہے، دل کے اندر انسان کو یہ داعیہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی تو بن کے دیکھوں اللہ والا کیسے بنتے ہیں، نام تو بہت بڑا ہے اللہ والا، لیکن اللہ تعالیٰ اس قدر وسیع رحمت والے ہیں کہ ہر ایک صاحب ایمان ہی اللہ والا ہے، اللہ ولی الذین آمنوا، اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دوست ہیں، اللہ والا وہ بندہ کہلاتا ہے جس کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت دے دی، لیکن صرف فرق یہ ہے کہ ایمان ملنے کے بعد قدر شناسی ہو، اپنی مرتبہ اور مقام اور اپنے منصب سے واقف ہو کہ اللہ پاک نے مجھے کیا اعزاز دیا، اللہ پاک نے مجھے کتا بلی یا گدھا یا گھوڑا یا خنزیر نہیں بنایا، سانپ بچھو نہیں بنایا، وہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اللہ تعالیٰ چاہتے ہماری اس جان کو کسی اور جسم کے اندر ڈال دیتے، ہم بھی کوئی چیوٹی کوئی چیوٹا ہوتے، کوئی مچھر مکھی ہوتے، کوئی کھٹمل لال بیگ بن سکتے تھے، اللہ پاک نے ہماری اس روح کو ایک ایسے وجود کے اندر عطا فرما دیا کہ جو اشرف المخلوقات ہے، جو تمام مخلوقات کے اندر سب سے زیادہ پاکیزہ مشرف، یہ وہ پاکیزہ مخلوق کہ اللہ پاک نے اسی مخلوق کو چناؤ کیا اپنے پیغمبروں کے لیے، پیغمبر ہمیشہ اللہ پاک نے انسانوں میں سے بھیجے، حضرات علماء اکرام فرماتے ہیں کہ نور نالا نور کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود بھی انسانوں میں سے ہے، یہ سب سے بڑا انسانیت کے لیے اعزاز ہے، کہ خلاصہ کائنات محبوب رب العالمین وہ بھی پوری اس نسل انسانی ہی کے ایک فرد اعلی ہے، تو اللہ پاک نے ہمیں اس قدر ایک اہم منصب پہ فائز فرما دیا، انسان بنا دیا، اشرف المخلوقات بنا دیا، زندگی کے طور طریقے دے دیے، اپنی اگر انسان حیثیت کو پہچانے، اپنی اوقات کو پہچانے، آنکھیں کھلتی ہیں، زندگی کے لمحات کی قدر و قیمت انسان کو نصیب ہوتی ہے، بادشاہ وقت نے اپنے تمام گورنروں کو جمع کیا اور قیمتی قسم کی پوشاک ہر ہر گورنر کو عطا کی اور کہا کہ کل ہمارے یہاں خصوصی دربار لگے گا، کل تم تمام کے تمام گورنر اس خاص پوشاک کو جو خلعت شاہی تھی اس کو پہن کر آنا، جیسے دنیاوی پروگراموں کے اندر خاص کوئی پروگرام ہوتا ہے تو شاہی انداز سے بسا اوقات شاہی لباس مہیا کیے جاتے ہیں، اگلے دن مقرر وقت پر تمام کے تمام گورنر اس شاہی خلعت کو پہن کر زیب تن کر کے سج بن کے تیار ہو کے شاہی دربار میں آ گئے، بادشاہ موجود ہے، سامنے بڑے بڑے گورنر اس شاہی خلعت کے ساتھ اپنے آپ کو آراستہ کر کے دربار میں موجود ہیں، اتنے میں ایک گورنر کو چھینک آنے لگی، بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے اختیار سے اور بس سے باہر ہیں، تو چھینک بھی ایسی ہے کہ اچانک جب آئے تو انسان بسا اوقات روک نہیں پاتا، تو چھینک آنے لگی، ناک میں گدگدی ہو رہی ہے، کافی دیر تک تو وہ برداشت کرتا رہا، روکنے کی کوشش کرتا رہا، کافی وقت جب گزر گیا تو اچانک اس کو چھینک آ گئی، دربار شاہی تھا، خاموشی چھائی ہوئی تھی، اور یہ کے بعد دیگر تین چار پانچ چھینکیں آ گئیں، اس طرح نزلے زکام میں انسان کو ہو جاتا ہے، بسا اوقات ایک آئی، دو آئی، تین چار پانچ چھینکیں آ گئیں، تو یہ کے بعد دیگر تین چار پانچ چھینکیں آئیں، اور چھینک کے آنے کے ساتھ ہی ناک کی ریزش بھی آنے لگی، نزلہ تھا کچھ، اور پاس میں کوئی کپڑا یا کوئی لباس ایسا نہیں تھا یا کوئی رومال نہیں تھا جس سے ناک پہنچ لی جاتی، تو مجبوری میں جیسے وہ چھینکا یہ کے بعد دیگر ایک دو تین کر کے تو آس پاس والوں نے سب نے اس کی طرف نظریں اٹھائیں اور اس کو دیکھنے لگے، بادشاہ بھی اسی کی طرف متوجہ ہوا اسی دوران جب وہ ناک کی ریزش آنے لگی تو اور تو کچھ تھا نہیں تو اس نے اسی اپنے شاہی قلعت کے دامن کے کنارے سے ناک کو پہنچ لیا. بادشاہ نے یہ منظر دیکھ لیا اور اس قدر وہ برہم ہوا, کہا کہ تمہارے نزدیک میرے شاہی جوڑے کی یہی قدر و منزلت ہے کہ تم اسے ناک پہنچ رہے ہو, تمہاری یہ جرات اور مجال. اور اس کے بعد اس قدر غیظ و غضب کے اندر آیا کہ اس کو کہا کہ یہ اس کا حقدار نہیں, کہ یہ ہمارے شاہی لباس کا قدردان نہیں نکلا, لہذا اس کو ابھی ابھی اس لباس سے محروم کر دیا جائے اور اس کو دھکے دے کے محل سے باہر نکال دیا جائے. بڑی محفل میں اس کو رسوا کر کے شاہی خلعت اتار لی گئی, بے آبرو کر کے اس کو باہر نکال دیا گیا. ایک وہ منظر تھا. مسجد نبوی میں ایک دیہاتی آیا, سیدھا سادہ مٹی کا دور تھا, مٹی کا بنا ہوا سارا در و دیوار, کھجور کے پتوں کی چھت اور اس کے اوپر مٹی کی لپائی, اور دیواریں بھی مٹی کی, فرش بھی مٹی کا, اس پر باریک باریک سنگریزے ہوتے تھے کہ جب کبھی بارش ہو جائے تو ساری کیچڑ پریشانی اور ناک پہ لگ جایا کرتی تھی. اس سادی مسجد نبوی کے اندر وہ بک آئے نور کے اندر ایک دیہاتی آ کر ایک طرف کھڑے ہو کے پیشاب کرنے لگا. صحابہ دوڑے, آپ نے فرمایا رک جاؤ رک جاؤ, اب وہ پیشاب کرنا شروع کر چکا ہے, اگر تم بیچ میں روکے گے اس کو اذیت ہوگی, رک جاؤ. اس دیہاتی نے جب پیشاب کر لیا, آپ نے اس کو بلایا, بڑے پیار سے محبت سے سمجھایا کہ یہ اللہ کا گھر ہے, اس میں عبادت کی جاتی ہے, یہ اس لیے نہیں کہ یہاں گندگی کی جائے آلودگی کی جائے. پھر اس کے بعد صحابہ کو حکم دیا کہ اب تم اس کو پاک کرو. یہ آداب تھے, یہ محبت تھی, یہ اپنائیت تھی. لیکن یہاں تو فرعون وقت بنے ہوئے تھے بادشاہ سلامت, تو بڑے دربار کے اندر اس کا لباس بھی اتروا لیا, بے حرمت کر کے اس کو نکلوا دیا. اور اس کے بعد کہا کہ اب یہ نظام ظاہر ہے, پورا ماحول بدل گیا, بادشاہ تیش میں آ چکا تھا. بادشاہ نے کہا کہ نشست برخاست کی جائے, دربار معطل ہو گیا, سارا دربار دھرم برم ختم کر دی گئی, محفل برخاست ہو گئی. کچھ وقت گزرا, دربار نے آ کر کہا کہ حضور نہاون کا گورنر آپ سے باریابی کی اجازت چاہتا ہے, وہ آپ سے ملاقات کرنے کے لیے آیا ہے, اجازت دے دی کہ آنے دو. آئے اور کہا کہ وہی شاہی خلعت کے اندر, شاہی لباس کے اندر ملبوس آئے اور کہا کہ بادشاہ سلامت یہ بتائیں کہ آپ کے اس بھرے دربار کے اندر جس شخص کو چھینک آئی, وہ چھینک اس کے اختیار میں تھی یا غیر اختیاری چیز تھی؟ تو کہا کہ تمہارے سوال کے اندر مجھے محاسبے کی بو آ رہی ہے, خاموش ہو جاؤ, تمہیں کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے سوال جواب کرنے کا, خاموش رہو, تمہیں کوئی حق نہیں, اگر تم نے ایسی بات کی تو تمہارے ساتھ بھی وہی رویہ اختیار کیا جائے گا جو اس کے ساتھ کیا گیا. کہا کہ بادشاہ ٹھیک ہے, اس کو چھینک آئی, چھینک کی سزا کچھ ہلکی بھی ہو سکتی تھی, معاملہ اس سے کچھ رد و بدل کا بھی ہو سکتا تھا, لیکن آج جو آپ نے اس کے ساتھ معاملہ کیا اس سے میری آنکھیں کھلی. ایک بات میری سمجھ میں آئی ہے کہ آپ نے اپنے ایک ادنا وزیر, اپنے ادنا گورنر کو اپنا ایک شاہی جوڑا دیا جس کی وہ قدر نہ کر سکا, تو آپ نے اس کو کس قدر بے حرمت کر کے, ذلیل و خوار کر کے دربار سے نکال کے دھتکار دیا. میرے یہ بات سمجھ میں آئی کہ میرے رب نے, میرے مالک نے بھی مجھے انسانیت کا ایک لباس عطا کیا ہے, مجھے ایک خلعت عطا کی ہے انسانیت کی. ہو سکتا ہے کہ میں اس انسانیت کی قدر نہ کر سکوں, کل کو میرا رب بھی میدان محشر کے اندر مجھے اسی طرح ذلیل و خوار کر کے دھتکار کے نکال دے. کہاں وہ ایک ظاہری منظر, لیکن کہاں اس سے ایک باطنی سبق حاصل کرنے والی شخصیت. کہاں کہ مجھے بھی لگتا ہے کہ ایسا نہ ہو کہ اگر میں اپنی اس انسانیت کی خلعت کی قدر نہ کر سکا تو کہیں کل بھرے میدان محشر کے اندر مجھے بھی اس طرح رسوائی کا سامنا نہ کرنا پڑے. لہذا میں تو چلا, اپنی اس خلعت کو اتارا, بادشاہ کے منہ پہ دے مارا, کہا کہ آپ جانے, آپ کی خلعت جانے, مجھے اس کی کوئی ضرورت نہیں. یہ نہاون کے گورنر وہاں سے نکل کھڑے ہوئے اور سیدھے حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کے پاس جا پہنچے, اور وہاں جا کے پھر للہیت کے اندر اپنے آپ کو ایسی فنائیت کے اندر لے گئے کہ پھر اللہ کے ایسے ولی کامل بنے کہ جن کا نام نامی اس میں گرامی دنیا کی نظروں میں آج حضرت شبلی کے نظروں نام سے جانا پہچانا جاتا ہے. گورنری کو لات ماری اور اس واقعے سے سبق سیکھا کہ ایک بادشاہ جو دنیا کا بادشاہ معمولی حیثیت, جس کی ایک حضور بھی محدود, مدت بھی محدود, اس کے اختیارات بھی محدود, وہ آج اپنی ایک دی ہوئی خلعت کی ناقدری کے اوپر اس قدر برہم ہو رہا ہے. میں انسان ہوں, مجھے اللہ پاک نے انسانیت کا جو تاج عطا فرمایا, میں اس کی کتنی قدر کر رہا ہوں. اپنے مرتبہ اور مقام کو پہچانا کہ آیا ہم اسی لیے پیدا ہوئے کہ بادشاہ کی جی حضوری کرتے رہیں یا اپنے اللہ کو منانے کے لیے دنیا کے اندر آئے ہیں؟ دل پر ایسا سبق ملا، ایسی چوٹ لگی کہ بس وہ ساری گورنری چھوڑ کر حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ کی شہادت بھی اختیار کرتے کرتے پھر اللہ کے محبوب اور اولیاء کی سب کے اندر داخل و شامل ہو گئے۔ تو میں نے محترم بزرگوں اور دوستوں، بات تو یہی ہے کہ ہم اور آپ جس مقصد کے لیے آئے ہیں، بسا اوقات دنیا کے جھمیلوں کے اندر، کاروبار کے اندر، کام کاج اور خوشیوں کے اندر ایسے منہمک ہو جاتے ہیں کہ بسا اوقات ہمارے پاس اپنے رب کو منانے کے لیے عبادت کا وقت بھی نہیں ملتا۔ بسا اوقات کوئی مسئلے پوچھتے ہیں کہ بھائی ڈیوٹی ہماری لمبی ہے، نماز کا وقت نکل جاتا ہے تو بعد میں قضا کر لیں۔ انسان دنیا کے اندر اتنا منہمک ہو گیا کہ جس مقصد کے لیے بھیجا تھا، جس مشن کے لیے بھیجا تھا، اس مشن سے ہٹ کے وہ دوسرے کاموں میں تو لگا ہوا ہے۔ دنیا کے لیے تو اس کے پاس بہت وقت ہے 24 گھنٹوں کے اندر، لیکن 24 گھنٹوں کے اندر جو مختصر سا عبادت کے اوقات ہوتے ہیں، ان اوقات کے لیے اس کے پاس لمحات نہیں۔ بات یہ ہے کہ عظمت اور قدر کے اوپر سارا فیصلہ ہے کہ جس چیز کی عظمت انسان کے دل میں ہوتی ہے اسی کو اہمیت دیتا ہے۔ انسان کی ترجیحات الگ الگ ہوتی ہیں، جس کی نظر میں آخرت، اللہ کی محبت، اللہ کی ذات جس کی نظروں میں ہوتی ہے تو اس کا منظر کچھ اور ہوتا ہے، اور جس کی نگاہوں میں دنیا ہی کی عزت اور عظمت ہو اس کی زندگی کے طور طریقے کچھ اور ہوتے ہیں۔ حضرت ربیعہ رضی اللہ تعالی عنہ جو رستم کے دربار کے اندر موجود ہے، لقمہ گر گیا، آپ اٹھا کر جھاڑ کے کھانے لگے، پڑوسی نے ٹھوکا مارا کہ ایسا نہیں کرو، شاید دربار کے اندر لقمہ اٹھا کر کھانا یہ بہت بڑی بے ادبی اور بہت گری ہوئی حرکت سمجھی جاتی ہے۔ فرمایا کہ اترک سنت حبیبی لہذا اولئک الحمقاء، ان بیوقوفوں کی وجہ سے میں اپنے محبوب کی سنت اور طریقے کو چھوڑ دوں، تمہارے نزدیک ان کی اہمیت ہوگی، یہ دنیاوی بادشاہ تمہارے نزدیک حیثیت رکھتے ہوں گے، میرے نزدیک تو میرے محبوب کی حیثیت ہے۔ حضرت احمد مصطفیٰ، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ یہ تھا کہ آپ نے فرمایا جب روزی کا، رزق کا کوئی ٹکڑا گر جائے، اور ہوتا یہ ہے کہ شیطان اس کو گرواتا ہے، فرمایا کہ کھانے کے جس حصے میں برکت ہوتی ہے تو شیطان اس کو بسا اوقات گروا دیتا ہے تاکہ یہ بندہ برکت سے محروم رہے، فرمایا کہ اس کو اٹھا کر جھاڑ کے کھا لو، بسا اوقات اسی کے اندر برکت ہوا کرتی ہے۔ تو فرمایا کیا میں ان بیوقوفوں کی وجہ سے اپنے محبوب کی سنت کو چھوڑ دوں؟ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ حدیبیہ کے موقع پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا الچی بنا کر آگے روانہ کیا، مکہ مکرمہ کے سرداران سے ملاقات کے لیے رات اپنے بھتیجے کے قیام کیا، صبح جب جا کے ملاقات کے لیے روانہ ہوئے اپنے بھتیجے کے ساتھ تو آپ کے ٹخنے کھلے ہوئے ہیں، لباس ٹخنے سے اونچا ہے۔ بھتیجے نے کہا کہ چچا جان، یہاں سرداروں کا انداز یہ کہ ان کا لباس پیچھے زمین کے اوپر گھسکتا ہوا چلتا ہے، آپ کا لباس تو اتنا اونچا ہے بہت بدنما لگ رہا ہے، یہ سردار آپ کو موڑ ہی لگائیں گے، ان سے بات چیت کرنے کے لیے کم از کم اپنا لباس تھوڑا سا ڈھیلا کیجیے تاکہ آپ کا لباس بھی زمین پہ گھستے۔ فرمایا کیا میں ان لوگوں کی خاطر اپنے حبیب کا طریقہ چھوڑ دوں؟ ان کو اگر مجھ سے بات کرنی ہے تو کرے، ان کے خاطر میں اپنے محبوب کے طریقے کو نہیں چھوڑ سکتا۔ وہ حضرات تھے کہ ان کے نزدیک اہمیت اور قدر و منزلت اپنے محبوب کی تھی، اور یہ راستہ ہی محبت کا ہے کہ اس راستے کو محبت کے ذریعے طے کیا جاتا ہے۔ اگر دین اسلام کے تقاضوں کو انسان عقل پر پرکھنے لگے تو حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے فرمایا کہ اگر دین اسلام عقل کے تابع ہوتا تو ایک مسئلہ ہے کہ انسان جب چمڑے کے موزے پہنے ہوئے ہو، پورا وضو کر لیا، وضو کر لینے کے بعد چمڑے کے موزے پہن لیے اور اس کی باقاعدہ کچھ شرائط ہیں، ان شرائط کے مطابق وہ موزے ہیں، تو انسان جب اگلا وضو جب کرنے کی نوبت آتی ہے تو ان موزوں کو اتارے بغیر ہاتھ گیلے کر کے خالی موزوں کے جو پاؤں کا حصہ ہے اس کے اوپر یوں ہاتھ پھیرے گا تو وہ پاؤں دھونے کے لیے کافی ہے۔ مقیم 24 گھنٹے تک مسا کر سکتا ہے اور مسافر 3 دن 3 رات تک مسے کر سکتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مرتبہ موزوں پر مسے کیے ہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرمانے لگے کہ اگر دین اسلام عقل کے تابع ہوتا تو موزوں پر مسا کرنے کا حکم اوپر کے بجائے نیچے ہوتا۔ انسان جب چلتا ہے تو گندگی تو نیچے لگنے کا امکان ہے نہ کہ اوپر، لیکن جب حکم آ گیا اللہ کے، اللہ کے رسول کا کہ موزوں پر اوپر ہاتھ پھیرے تو ہم پورے پاک و صاف ہو گئے۔ فرمایا کہ عقل دین کے تابع، دین عقل کے تابع نہیں ہے۔ تو اگر انسان عقل کے پیچھے چلنے لگ جائے، دین اسلام کے ہر ہر مسئلے کو عقل کے اوپر پرکھنے لگ جائے تو آج کل تو فتنوں کا دور ہے، طرح طرح سے انسانوں کے دل دماغ کے اندر شکوک و شبہات پیدا کیے جاتے ہیں اور بددل کیا جاتا ہے، بدگمان کیا جاتا ہے، مختلف انداز سے پوری ایک لابی کام کر رہی ہے مذہب اسلام سے دور کرنے کے لیے، طرح طرح کے شکوک و شبہات پیدا کر دیے اور انسان کو گمراہی کی طرف ڈال دیا، انسان شکوک و شبہات میں پڑ کے تذبذب میں آ گیا، بس وہ پہ پھٹک گیا۔ اگر یہی چیز انسان محبت کے راستے سے اختیار کرتا ہے کہ وہ اللہ کی محبت میں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں ہر عمل کو کرتا ہے، بس جہاں قرآن و حدیث کے اندر آ گیا آنکھ بند کر کے عمل کرنا ہے، پیشاب انسان کرتا ہے پیشاب کی جگہ سے، استنجا کرتا ہے استنجا کی جگہ سے، لیکن وضو کر رہا ہے، ہاتھ دھو رہا ہے، چہرہ دھو رہا ہے، سر کا مسا کر رہا ہے، گردن کا مسا کر رہا ہے، بظاہر عقل میں نہیں آتی بات کہ شرمگاہ سے اس نے استنجا کیا اور وضو کر رہا ہے ہاتھ کا، پاؤں کا، چہرے کا، سر کا، کیوں؟ اللہ پاک نے حکم دیا جب تم نماز کے لیے اٹھنے لگو ہاتھ دھو، چہرہ دھو، سر کا مسا کرو، پاؤں دھو لو. اب یہاں عقل کو دخل نہیں ہے، اللہ کا جب حکم آ گیا، اللہ کی محبت کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ سر تسلیم خم کرے، حرم محترم کعبہ مشرفہ آ رہے ہو، اپنے سلے ہوئے لباس کو بدل لو، بغیر سلا ہوا لباس پہن کر آؤ، خوشبو مت لگاؤ، کندھا مت کرو، تیل مت لگاؤ، ناخن مت کاٹو، بال مت کاٹو. کیوں؟ یہاں کیوں کا سوال نہیں، بندہ اگر ہو تو بندگی کا ثبوت دو. آقا جب اپنے غلام کو حکم دیتا ہے کہ اس طرح کرو تو غلام کی مجال نہیں ہوتی کہ وہ پوچھے کیوں، بندہ تو ہے ہی بندہ، نام ہی اس بات کا ہے کہ میرے مالک نے جب حکم دے دیا اس کے بعد کیوں وہ چنا کی گنجائش نہیں رہی. تمام کی تمام کی گمراہیوں کا ایک ہی نجات کا راستہ ہے کہ انسان کو اگر اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مل جائے، انسان تمام شکوک و شبہات سے اس کی جان چھوٹ جاتی ہے. مجدد الملت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمہ اللہ نے فرمایا کہ انسان کے کس کس شک شبہ کا انسان جواب دے، تمام شکوک و شبہات کا جواب ایک ہی ہے کہ اس کو محبت کا راستے پہ لے آؤ. جب اللہ کی محبت مل جائے وہ عقل کے پیچھے چلنے کے بجائے محبت کے راستے پر چلے گا. ایک بہت بڑا فلسفی ہو، حضرت نے مثال دی، ایک بہت بڑا فلسفی ہو ہر کام کو عقل کے اوپر پرکھ کے کرتا ہو، اس کو کسی سے محبت ہو جائے، معاشقہ ہو جائے، اس کی محبوبہ کہے کہ تم میرے پاس آؤ گے، خوشی سے جھومے گا، لیکن کہا کہ تم ننگے پیر آؤ گے، چپل پہن کے نہیں آؤ گے. محبت اگر سچی ہوگی وہ ننگے پیر آئے گا، اس وقت وہ اپنی عقل کو دخل نہیں دے گا کہ میں تو فلسفی ہوں، پہلے مجھے بتاؤ کہ چپل کیوں اتاروں، ننگے پاؤں کیوں آؤں. وہ اگر کہے گی کہ ننگے سر آنا، مجھ سے ملاقات کے لیے آ جاؤ لیکن ننگے سر آنا، خوشی سے جھومتا ہوا دوڑ کر آئے گا کہ میری محبوبہ کی چاہت یہی ہے کہ ننگے سر آؤں، تو ننگے سر ہو کے آئے گا، وہاں اپنے عقل کے گھوڑوں کو نہیں دوڑائے گا. تو محبت کا راستہ ایسا ہے کہ جب بندے کو محبت مل جائے اللہ کی اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی، دین اسلام کی، شریعت کی عظمت اس کو نصیب ہو جائے، تو پھر بندے کے لیے سارے کام کرنا آسان ہو جاتے ہیں. پھر تو بندے کو ہر ہر عمل کے اندر لطف اور لذت محسوس ہوتی ہے کہ میرے مالک کا یہ حکم ہے، میں اس کو کرتا ہوں. ہر ہر عبادت کے اندر ایسا سرور، ایسا کیف اور ایسے وجدان محسوس ہوتا ہے کہ انسان لطف اٹھاتا ہے، مزے اس کو آتے ہیں، ہر ہر عبادت کے اندر الگ ایک ذائقہ وہ محسوس کرتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرمائے، سچی اطاعت اور فرما برداری نصیب فرمائے، اور دنیا کے اندر آنے کا جو اصل مقصد ہے اللہ پاک اس مقصد کو سامنے رکھ کر ہم سب کو زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں، باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم لك الحمد ولك الشكر، لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. أيها العالمين اسنكاكم مبارك فرمائيه، خوب رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائیے، دلہا اور دلہن میں مثالی محبتیں عطا فرمائیے، مثالی مودتیں عطا فرمائیے، ایک دوسرے کا پوری طرح سے خیال رکھنے کی توفیق عطا فرمائیے، ایک دوسرے کے حقوق کی ادائیگی آسان فرمائیے. اے الہ العالمین دلہا اور دلہن کو اور ان کے تمام متعلقین کو نظر بد سے بچائیے، حاسدوں کے حسد سے بچائیے، مفسدوں کے فساد سے بچائیے، دشمنوں کی دشمنیوں سے بچائیے، جادو ٹونے سے بچائیے، تمام شرور اور فتنوں سے اپنی حفاظت نصیب فرمائیے، ہر خیر سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین مستقبل میں نیک صالح خوبصورت اور خوبصورت اولاد، نیک سعادت مند اولاد کی نعمت سے بھی مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین اپنے فضل و کرم سے شادی کے تمام مراحل خوش اسلوبی کے ساتھ پائے تکمیل تک پہنچائیے. یا اللہ ہمارے بڑوں کو اپنے چھوٹوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. یا اللہ ہمارے چھوٹوں کو اپنے بڑوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائیے. ہم سب کو خوب رچ رچ کے خوشحال زندگیاں خیر اور برکتوں کے ساتھ نصیب فرمائیے. یا اللہ ہم سب کے ایمانوں میں ترقی عطا فرمائیے, تقوی نصیب فرمائیے, اعمال صالحہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین رزق حلال کی فراوانی عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کی جان مان عزت اور آبرو کی حفاظت فرمائیے. ہم سب کی زندگیاں دراز فرمائیے, خیر و برکت سے مالا مال فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہم میں سے ہر ایک کی جائز حاجت اور مراد کو ہماری تمنا اور امید سے بڑھ کر پورا فرما دیجیے. ہم سب کو ہمیشہ کامیاب اور کامران رکھیے, ناکامی اور نامرادی سے بچا لیجیے. دنیا کی بھی عزتیں اور سرخرویاں عطا فرمائیے, آخرت میں بھی عزت اور سرخروئی نصیب فرمائیے. یا اللہ دنیا اور آخرت کی رسوائیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے. اے الہ العالمین آپ ہمارے مالک ہیں, آپ ہمارے خالق ہیں, آپ ہی ہمارے مأوى اور ملجا ہیں. یا اللہ ہم سب کو اپنی محبت نصیب فرما دیجیے, اپنا قرب خاص عطا فرمائیے, قرب تام عطا فرمائیے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا عشق نصیب فرمائیے, اتباع سنت کے سچے جذبے عطا فرمائیے. یا اللہ ہم سب کو ایک اور نیک بنا دیجیے, ہم سب کو نیک صحبت عطا فرمائیے. یا اللہ اپنا دوست بنا لیجیے, آپ ہمارے دوست بن جائیے. گناہوں اور برائیوں کی نفرت ہمارے دلوں میں اتار دیجیے. یا اللہ نیکیوں کی محبت ہمارے دلوں میں بسا دیجیے. گناہ ہمارے لیے مشکل فرمائیے, نیکیاں ہمارے لیے آسان فرمائیے. یا اللہ زندگی کے شب و روز بڑی تیزی کے ساتھ گزرتے چلے جا رہے ہیں, نہ جانے ہم میں سے کس کی زندگی کتنی باقی ہے. یا اللہ ہم میں سے ہر ایک کو اپنی زندگی کی قدردانی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین اپنی زندگی کے شب و روز اپنی اطاعت اور فرما برداری میں گزارنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ گمراہیوں سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے, فتنوں کا دور دورہ ہے, یا اللہ فتنوں سے ہم سب کی حفاظت رکھیے. یا اللہ آزمائشوں سے بچائیے, امتحانات سے بچائیے. اے الہ العالمین دنیا اور آخرت کے تمام کے تمام خیر اور برکت اور بھلائیوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائیے. یا اللہ آخرت کے اندر تمام کے تمام مراحل آسان فرمائیے. اے الہ العالمین بغیر حساب کے بغیر عذاب کے ہم سب کو جنت عطا فرمائیے, جنت ہمارا ٹھکانہ بنائیے. اے الہ العالمین جنت کی تمام نعمتیں عطا فرمائیے, سب سے بڑی نعمت اپنا دیدار خوب خوب اور ہمیشہ نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا جوار عطا فرمائیے, آپ کا قرب عطا فرمائیے, آپ کا پڑوس عطا فرمائیے. اے الہ العالمین حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوض کوثر سے سرابی نصیب فرمائیے, آپ کی شفاعت نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین ایسے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائیے کہ آخرت میں سرکار کا ساتھ ہم سب کو نصیب ہو جائے. اے الہ العالمین تمام کے تمام اغیار کی نقالیوں سے ہم سب کو دوری نصیب فرمائیے, اپنے قرب عطا فرمائیے. اے الہ العالمین آپ تو ہمارے والی اور وارث ہیں, دنیا اور آخرت کے تمام کے تمام تمام کے تمام ضروریات اور ہمارے تمام کے تمام کام بنا دیجیے. اے الہ العالمین تمام پریشان بندوں کی پریشانیاں ختم فرما دیجیے, خوشحالیاں عطا فرمائیے, فراوانیاں عطا فرمائیے, فراخیاں عطا فرمائیے, وسعتیں عطا فرمائیے, برکتیں عطا فرمائیے, رحمتیں نازل فرمائیے. اے الہ العالمین بے روزگاروں کو حلال اور برکت کی روزیاں عطا فرمائیے, جن کے روزگار لگے ہوئے اس میں دوام اور استحکام اور برکتیں عطا فرمائیے. اے الہ العالمین جن گھروں میں رشتوں کے سلسلے میں پریشانیاں ہیں آسانیاں پیدا فرمائیے. یا اللہ لڑکوں کے لیے اچھی لڑکیوں کے لڑکیوں کے لیے اچھے لڑکوں کے رشتے مقدر فرما دیجیے. اے الہ العالمین بے گھروں کو اپنے ذاتی گھر تمام ضرورتوں اور سہولتوں کے ساتھ عطا فرمائیے, بے سواریوں کو اپنی ذاتی سواریاں تمام ضروریات اور سہولیات کے ساتھ عطا فرمائیے. یا اللہ بے قصور قیدیوں کو رہائی نصیب فرمائیے. اے الہ العالمین تندرستوں کو وسعت عطا فرمائیے. اے الہ العالمین ہر خیر سے مالا مال فرمائیے, آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں نعمت ایمان عطا فرمائی. اللہم لک الحمد و لک الشکر لا نحصی ثناء علیک انت كما أثنيت على نفسك. الحمد لله والشكر لله والصلاة والسلام على رسول الله. يا الله یہ ایمان کی نعمت جو آپ نے بن مانگے عطا فرما دی, ہم سے اس کی قدردانی کے اندر یا اللہ کوئی کوتاہی نہ ہونے پائے. یا اللہ زندگی بھر اس عظیم نعمت کی ہمیں قدردانی نصیب فرمائیے, شکر گزاری نصیب فرمائیے, ایمان کے تقاضوں کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمارے ایمان میں دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرمائیے. یا اللہ اس نعمت کے ساتھ ہی ہماری واپسی نصیب فرمائیے, خاتمہ ایمان کا فرمائیے، حسن خاتمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ سعادت مندوں والی زندگی عطا فرمائیے اور سعادت مندی والے خاتمہ نصیب فرمائیے، یا اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، تمام شرور اور فتنوں سے حفاظت میں رکھ لیجئے، یا اللہ امت محمدیہ کا آپ نے فرق بنایا ہے، یا اللہ یہ بہت ہی عظیم اعزاز آپ نے ہمیں عطا فرمایا، اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، ایسے اعمال ہم سے کرا لیجئے کہ دین کی خدمت میں ہم سب کو قبول و منظور فرما لیجئے، یا اللہ ہم سب کو دین کا خادم بنائیے، دین کا مبلغ بنائیے، دین کا رہبر بنائیے، دین کا قاصد بنا لیجئے، اے الہ العالمین دین کی خدمت کے لیے ہم سب کو قبول و منظور فرما لیجئے، اے الہ العالمین آپ کا احسان عظیم ہے کہ آج ہم نے ایک نکاح پڑھا ہے، یا اللہ ہمارے بڑوں کو سلامتی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین ہماری اولادوں کو ایسا نیک صالح بنائیے کہ وہ ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین کا مصداق بنائیے، یا اللہ ہماری بیویاں اور ہمارے بچے ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں، اے الہ العالمین ہمیں متقیوں کا امام بنائیے، واجعلنا للمتقین اماما کا مصداق بنائیے، اے الہ العالمین آپ کا احسان عظیم ہے کہ آپ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، مال و دولت عطا فرمائے، مال و اسباب عطا فرمائے، یا اللہ قدردانی کی توفیق عطا فرمائیے، شکر گزاری کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ آپ کے احسانات اس قدر زیادہ ہیں، ساری زندگی بھی آپ کے سامنے سجدے میں پڑے رہیں تو تب بھی آپ کی نعمتوں کا شکر ادا نہ کر سکیں، یا اللہ آپ اپنی شایان شان ہمارا ٹوٹا پھوٹا شکر انا قبول فرما لیجئے، اے الہ العالمین کسی بھی ناقدری کی وجہ سے، بے احتیاطی کی وجہ سے، ناشکری کی وجہ سے، یا اللہ ہم سے کوئی بھی نعمت سلب نہ کیجیے، ہماری زندگی کے اندر بھی اور بعد زندگی بھی، یا اللہ کسی بھی نعمت سے محروم نہ فرمائیے، یا اللہ چلتے ہاتھ پاؤں رکھیے، ہم سب کی صحت سلامت رکھیے، اعضاء سلامت رکھیے، اندرونی اور بیرونی تمام کے تمام اعضاء اور قوا کے اندر خوب طاقتیں عطا فرمائیے، یا اللہ ہر طرح کی معذوری اور محتاجگی سے ہم سب کی حفاظت فرمائیے، یا اللہ یہ صحت جو بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی، یا اللہ یہ چلتا پھرتے ہاتھ پاؤں ہونا جو ایک بڑی نعمت آپ نے عطا فرمائی، اس کو دوام اور استحکام عطا فرمائیے، ساری زندگی ہم کو شکر گزاری کے ساتھ زندگی بسر کرتے ہوئے اپنی نعمتوں سے خوب لطف اندوز ہو کے جینے کے موقع نصیب فرما دیجیے، یا اللہ آپ ہم سب سے راضی ہو جائیے، ہم سب کو اپنے سے راضی کر لیجیے، یا اللہ ہمیں تو جینے کے ڈھنگ بھی نہیں آتے، اپنی پسندیدہ زندگی کے مطابق ہم سب کو زندگی بسر کرنے کے طور طریقے عطا فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو نیک صحبتیں عطا فرمائیے، اپنی مرضی کے مطابق زندگی بسر کرنے کے جو طریقے ہیں، یا اللہ ان طریقوں کو بتانے والوں کی رہنمائیاں ہم سب کو نصیب فرمائیے، علماء کا ساتھ نصیب فرمائیے، دین اسلام کی عظمت اور محبت نصیب فرمائیے، اپنے نیک بندوں کا ساتھ یہاں بھی اور آخرت میں بھی نصیب فرما دیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا محبوب بنا لیجیے، یا اللہ ہم سب کو اپنا مقرب بندہ بنا لیجیے، اپنے پسندیدہ بندہ بنا لیجیے، یا اللہ ہم سب کو مستجاب الدعوات بالخیر بنا لیجیے، یا اللہ گناہوں اور برائیوں سے ہمیں دوری نصیب فرما دیجیے، رزق حلال نصیب فرمائیے، سب کے مقام نصیب فرمائیے، یا اللہ بزرگان دین کے نام لیوا ہے، ہمیں بھی اپنے بزرگان دین کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائیے، یا اللہ ہر خیر عطا فرمائیے، جو نہ مان سکے وہ بھی عطا فرمائیے، جو مان سکے وہ بھی عطا فرما دیجیے، دنیا اور آخرت کی تمام خیر اور بھلائیاں ہماری توقع سے بڑھ کر ہم سب کو عطا فرمائیے، یا اللہ ہمارے والدین ماجدین کی اور ہم میں سے جس کسی کے والدین ماجدین یا عزیز اور اقارب جو دنیا سے جا چکے تمام کے تمام مرحومین کی مغفرت کاملہ فرمائیے، ہم سب کو اپنے مرحومین کے لیے صدقہ جاریہ بنائیے، یا اللہ ہمارے مرحومین کے درجات بلند سے بلند تر فرمائیے، یا اللہ تنویر میاں کے والد ماجد کی مغفرت فرمائیے، تنویر میاں کے والد ماجدہ کو صحت کلی عطا فرمائیے، اے الہ العالمین محترم جناب خالد شفیق صاحب یہ بھی بیمار ہیں، یا اللہ انہیں بھی اور تمام کے تمام بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ آجلہ مستمر عطا فرما لیجیے، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين، امين برحمتك يا ارحم الراحمين.